أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة أعداء على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے، اور اپنے موضوع کے پہلے حصے کو میں آج کی مجلس میں انشاءاللہ جیسے بھی ممکن ہوا مکمل کروں گا، تاکہ میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے کے بارے میں کل سے گفتگو شروع کر سکوں. آپ حضرات ماشاءاللہ بہت توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، آپ کی توجہ کا نہایت شکر گزار ہوں، اور میری معروضات اگر پوری تفصیل سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تو اس میں تھوڑا سا دخل وقت کو ہے، اور میری بھی ایک اپنی سپیڈ ہے، میں اس سے زیادہ اگر تیز بات کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ بات ممکن ہے کہ صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ نہ سکے. بہرحال ایمان کے حوالے سے ہماری گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی. کل میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھ کے اس کو درمیان میں چھوڑ دیا تھا، چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں اس کی تشریح کرتا، اور تشریح میں آج بھی شاید نہ کر سکوں چونکہ مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے، لیکن میں ایک دو جملے صرف کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات کسی حد تک مکمل ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مومنین کو جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ سارے مومنین ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے سارے انسان ایک طرح کے نہیں ہوتے، جیسے سارے بچے اور بڑے ایک طرح کے نہیں ہوتے، سارے مومنین بھی ایک طرح کے اور ایک درجے کے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ مومنین کے جن کو پیغمبر اکرم اور آئمہ کی صحبت مہیا تھی، وہ بھی سب کے سب ایک جیسے نہیں تھے۔ ہمارا برادران اہل سنت کے ساتھ ایک اختلاف اسی بات پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے آس پاس جتنے تھے سب ایک جیسے تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سب ایک جیسے نہیں تھے۔ یہی ہے نا، یہ بات تو سب کے ذہنوں میں بیٹھی۔ تو جب نبی کے صحابی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو علی کے صحابی ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ علی نبی سے بڑے تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی نبی سے زیادہ افیکٹو ہیں کہ ہم کہیں کہ نبی کا تو اثر اتنا نہیں تھا مگر علی کا اثر نبی سے زیادہ تھا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اور اگر علی کے سارے صحابی ایک جیسے نہیں تھے تو جعفر صادق کے سارے صحابی ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ تو یہ فرق مراتب ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے امام نے ہمیں یہ بتایا کہ سارے مومنین ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور پھر کہا کہ یہ 10 درجے یوں سمجھ لو جیسے تمہارے سامنے کوئی سیڑھی پڑی ہے، کوئی لیڈر ہے، اور اس کے جیسے پائے ہوتے ہیں، زینے ہوتے ہیں، سٹیپ ہوتے ہیں، اور تم ایک ہی جست میں، ایک ہی گو میں پہلے مرحلے سے وہ 10ویں سٹیپ پہ نہیں جا سکتے، آپ کو درجہ بدرجہ جانا پڑتا ہے۔ لیکن حکم یہ دیا کہ جو اوپر والے درجے پہ فائز ہیں وہ ان لوگوں کو کہ جو نچلے درجے پہ فائز ہیں ان کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، لک ڈاؤن نہ کریں ان کے اوپر۔ اور پھر ایک لفظ کہا، کہا کہ وہ جو مومنین ہیں نا، تمہیں لگتا ہے کہ تم سے کمتر درجے پہ فائز ہیں، جن کا عقیدہ، جن کی محبت، جن کی عقیدت، جن کا عمل تم جیسا نہیں ہے اور تم سے کمتر درجے کا ہے، تو ان کی توہین نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا۔ فرمایا اس لیے کہ اگر ان کی توہین کرو گے تو بس، دوسری روایات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ مومن کی توہین ہماری توہین ہے، یہ حدیث ہے میرے پاس موجود ہے، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن کی توہین ہم اہل بیت کی توہین ہے، جیسے کسی شخص کے بچے کی توہین اس کے باپ کی توہین شمار ہوتی ہے۔ آپ پارکنگ لاٹ میں کسی بچے کو دیکھا، کسی جوان کو دیکھا، اور آپ نے اس کی کوئی ایسی ویسی حرکت دیکھی اور آپ نے اس کو کوشش کی سبق سکھانے کی اور اس کو توہین کر دی اس کی، بعد میں آپ کو گلہ آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کن صاحب کا بیٹا تھا، تو جب پتہ چلتا ہے کہ کن صاحب کا بیٹا تھا تو پھر آپ کو معذرت کرنی پڑتی ہے، معذرت کرنی پڑتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کی توہین نہیں ہوئی، اس کے باپ کی توہین ہوئی ہے۔ تو بچے کا رشتہ اپنے باپ سے اتنا قوی نہیں ہے جتنا ایک مومن کا رشتہ اپنے امام سے قوی ہے۔ ہمارا رشتہ جو ہے ہمارے آئمہ کے ساتھ ہمارے اپنے باپ سے زیادہ قوی تر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ رشتہ موت کے بعد ختم ہو جائے گا، قیامت کے دن نفسی نفسی ہوگی، لیکن جو رشتہ برقرار رہے گا وہ ہمیں, وہ ہمارا اہل بیت کے ساتھ ہے, آئمہ کے ساتھ ہے, قبر میں بھی رہے گا, برزخ میں بھی رہے گا, محشر میں بھی رہے گا, جنت میں بھی رہے گا انشاءاللہ. تو امام نے فرمایا کہ ہمارے کسی ماننے والے کی توہین مت کرنا. اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بیچارے کے جوتے پرانے ہیں, وہ تمہارے جتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے, وہ تمہارے جیسی گاڑی نہیں چلا رہا, اس نے تمہارے جیسا سوٹ نہیں پہنا ہوا, وہ تمہارے جتنے ڈالر نہیں کماتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیر ہے. ہو سکتا ہے تمہارے امام کی نظر میں وہ تم سے زیادہ عزیز ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا چھپا ہوا ولی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو, اور محمد و آل محمد کو تم سے زیادہ عزیز ہو. لہذا اپنے سے کسی مومن کو کم تر مت سمجھو اور اس کی توہین مت کرو. یہ تو ایک ہے, دوسری روایت ہے. اس روایت میں جو جواب دیا ہے, جو چیز بیان کی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے سے کم تر کو حقیر سمجھو گے تو وہ جو تم سے اوپر کھڑا ہے نا, تم سے اوپر کے زینے پہ, وہ پھر تمہیں حقیر سمجھے گا. اگر تم چوتھے درجے پہ فائز ہو کے تیسرے درجے والے کو حقیر سمجھو گے تو وہ جو پانچویں درجے پہ ہے, وہ جو چھٹے درجے پہ ہے اوپر, وہ پھر تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا, اور یہ پھر ایک کلچر بن جائے گا. تو اہل بیت ہمارے امام بھی ہیں, ہمارے گائیڈ بھی ہیں, ہمارے مینٹور بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, ہمارے مربی بھی ہیں, ہمارے ٹرینر بھی ہیں, ہمارے کمیونٹی آرگنائزر بھی ہیں, ہمارے کمیونٹی لیڈر بھی ہیں, اور وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو. اور پھر آخری جملہ جو مولا کہتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کا دل توڑا اور اس کو آزردہ کیا, پھر اس کو راضی کرنا اور اس کو دوبارہ اس کی اس اصلی حالت میں واپس لانا, وہ پھر تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, ورنہ میں وہ تفصیل سے واقعہ بیان کرتا علی ابن یقطین کا. آپ میں سے جو لوگ شروع سے جنہوں نے زندگی میں مجالس سنی ہیں اور جن کے حافظوں میں وہ واقعات محفوظ ہیں, ان کے لیے یہ اشارہ کافی ہوگا. علی ابن یقطین کے پاس کوئی مومن آیا تھا, اس کا کوئی کام تھا. علی ابن یقطین اپنے وقت کا وزیر تھا, گویا کہ ایک طرح کا وزیر اعظم تھا, اور ایک غریب مومن, مسکین مومن اس کے پاس کوئی ریکویسٹ لے کے آیا تھا. علی بن یقطین مصروف تھا, وزیر تھا, بڑے کاموں میں مصروف تھا, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بڑے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کر رہا تھا. یہ بیچارہ مسکین, اس کو اس نے وزٹ کے لیے ٹائم بھی نہیں دیا. اس کا علی بن یقطین پہ تو کوئی بس نہیں چلا, لیکن جب وہ زیارت کے لیے مولا کی خدمت میں گیا اور مولا نے اس کو کہا کہ اگر کبھی کہاں وہاں پہ کوئی کام کاج ہو تو علی بن یقطین جیسے لوگ ہیں ان سے رجوع کر لیا کرو, تو اس نے کہا مولا میں گیا تھا علی بن یقطین کے پاس, بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے پاس چھوٹے لوگوں کے لیے ٹائم کہاں ہوتا ہے. وہ وزیر ہے, وہ امیر کبیر لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, میرے جیسا آدمی اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا, اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. کچھ عرصے کے بعد علی بن یقطین جاتے ہیں مدینہ میں, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت تھا, اور امام سے ایک صلوات ذرا مل کے سب آوازیں بلند پڑھ لیں, صلی علی محمد و آل محمد. علی بن یقطین نے پیغام بھیجوایا کہ میں حاضر ہوا ہوں اور مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کوئی جواب نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ سوچ کے کہ شاید مولا عبادت میں مصروف ہوں, کسی ورد وظیفے میں مصروف ہوں, رک گیا. مگر مصروف آدمی تھا، دوبارہ پیغام بھیجوایا، دوبارہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. جب دو تین مرتبہ پیغام بھیجنے پہ مولا نے شرف باریابی نہیں بخشا تو اب علی بن یقطین کو فکر ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بار بار درخواست بھیج رہا ہوں اور مولا مجھے شرف باریابی نہیں دے رہے. تو کہا کہ اگر مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے، میں گناہگار ہوں، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی تقصیر ہو گئی ہے مولا، تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے اور اپنی زیارت سے محروم نہ کیجئے. تو جواب آیا کہ تو نے ہمارے حق میں تو براہ راست تقصیر نہیں کی، لیکن ہمارا ایک ماننے والا تمہارے دروازے پہ گیا تھا، ہم سے محبت کرنے والا ایک مومن تمہارے دروازے پہ گیا تھا، اور تم اتنے مصروف تھے کہ تم نے اس کو ملنے کا وقت نہیں دیا تھا. تو جاؤ، آج ہمارے پاس بھی تمہارے ساتھ ملنے کا کوئی وقت نہیں ہے. علی بن یقطین ایک مومن تھا، محب تھا. جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہو کہ مولا مجھ سے ناراض ہو گئے، اور مومن جانتا ہے کہ اگر مولا ناراض ہو جائیں تو نبی ناراض ہو جاتے ہیں، نبی ناراض ہو جائیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. کہا حضور اب میں اس کا مداوا کیا کروں؟ کہا اسی کے پاس جاؤ، پلٹ کے جاؤ وہیں، اور اسی مومن کو بلوا کے اس سے معذرت کرو، اس کو راضی کرو جس کا تم نے دل توڑا، جس کا تم نے مان توڑا. وہ تمہارے پاس بڑے مان سے آیا تھا کہ وہ بھی ہمارا ماننے والا تھا، تم بھی ہمارے ماننے والے تھے، اس کا مان توڑا ہے تم نے، جاؤ اس سے معافی مانگو، اور اگر وہ تمہیں لکھ کے دے دے کہ ہاں وہ تم سے راضی ہو گیا ہے تو ہم بھی راضی ہو جائیں گے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ علی بن یقطین وزیر اعظم واپس آتا ہے، اس مومن کو تلاش کرواتا ہے، اس کو بلاتا ہے اپنے پاس اور کہتا ہے کہ آؤ، اور میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں پڑتا ہے، منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے لکھ دو کہ تو نے مجھے معاف کیا. اس نے کاغذ پہ لکھنا چاہا، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ علی بن یقطین نے کہا کہ ایسے نہیں، میں زمین پہ لیٹ کے اپنا رخسار رکھتا ہوں، تم اپنا پیر جو ہے میرے رخسار پہ رکھو، تم اپنا پیر مٹی کا بھرا ہوا میرے رخسار پہ رکھو، میں اس مٹی رخسار کی کو لے جا کے مولا کو پیش کروں گا اور دکھاؤں گا کہ مولا میں نے اس طرح سے آپ کے ماننے والے سے معافی مانگی ہے، اب تو مجھے معاف کر دیجیے. اب جو پلٹ کے گیا ہے تو ابھی اندر پیغام بھیجا نہیں تھا کہ مولا نے خود اپنے خادم کو دروازے پہ بھیج دیا، جاؤ علی بن یقطین آیا ہے، اس کو اندر بلا لو. ایک صلوات پڑھیے بابا زی والا. ایک مومن کا مقام یہ ہے. میرے پاس اب اس پہ آگے بڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ میں اگر عظمت مومن پہ تقریر کرنا شروع کر دوں تو میں 2 گھنٹے اس پہ تقریر کر سکتا ہوں کہ کتنی روایات ہیں ہمارے پاس عظمت مومن کے اوپر. امام صادق مسجد الحرام میں بیٹھے تھے، خانہ کعبہ سامنے تھا، اور خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، تو یقیناً عظیم ہے لیکن مومن تم سے عظیم تر ہے، مومن تم سے عزیز تر اور عظیم تر ہے. مومنو اعظم من کا، مومن جو ہے وہ تم سے بڑا ہے. علماء نے بتایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کوٹھے کے اندر نہیں رہتا، اللہ اس گھر کے اندر نہیں رہتا، لیکن اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے. اللہ اس 4 دیواری کے اندر تو نہیں رہتا، لیکن اللہ مومن کے دل کے اندر رہتا ہے. مومن کا دل عرش الہی ہے. لہذا عزیزان گرامی، ہم ایک میٹیریلسٹک دور میں گزر رہے ہیں جس میں کلاس بڑی اہم ہے، جس میں لوگوں کی انکم، لوگوں کی جو پوزیشنز ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ ہم
انفلوئنسڈ ہو گئے ہیں اس سوسائٹی میں کہ اب ہم لوگوں کو گریڈ کرتے ہیں ان کی انکم کے ساتھ، ان کی کار کے ماڈل کے ساتھ، ان کے گھر کے سائز کے ساتھ، ان کی اس نیبرہڈ کے ساتھ کہ جس میں وہ رہتے ہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ مومنین کو خبردار رہنا چاہیے کہ مومنین افورڈ نہیں کر سکتے ان معیاروں کو. ہم سارے کے سارے شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. اور ہر شیعہ جو ہے وہ ہمارے جگر گوشہ ہے، ہمارے دل کا گوشہ اور ہماری آنکھ کا تارا ہے. آٹھویں امام کی خدمت میں ایک شخص گیا، اس نے شیعوں کے شکایات شروع کر دی. مولا نے کہا آپس میں بنا کے رکھو، ایک دوسرے مل جل کے رہو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، تم ایک مائنورٹی ہو، پرسیکیوٹیڈ مائنورٹی ہو، سماج تمہارے خلاف ہے، حکومت تمہارے خلاف ہے، نظام تمہارے خلاف ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھو. وہ کوئی بڑا انٹلیکچوئل قسم کا شیعہ تھا. اس نے وہ لگا شیعوں میں کیڑے ڈالنے، قبلہ، حضور، امام، آپ کہتے ہیں شیعہ، یہ شیعہ ہمارے ایسے ہیں، یہ شیعہ ویسے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لگا شیعوں کی شکایتیں کرنے. مولا نے سب سننے کے بعد کہا کہ ان ساری باتوں کے باوجود شیعہ دنیا کی افضل ترین مخلوق ہیں اور ہمیں سب سے زیادہ عزیز. ان تمام نقائص کے باوجود جو تم نے گنوائے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ مربوط ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں، اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان کا خیال کرو. اگر گمراہ ہیں تو محبت سے انہیں راستے پہ لاؤ، پیچھے رہ گئے ہیں تو محبت سے ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے لاؤ، اگر جاہل ہیں تو ان کو تعلیم دو، محبت سے ان کو تعلیم دو اور ان کو عالم بناؤ، غریب ہیں تو ان پہ خرچ کر کے ان کو غنی بناؤ، اگر بد اخلاق ہیں تو تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے ان کو خوش اخلاق بناؤ. لیکن شیعوں کو کبھی بھی کنڈیم نہ کرو، کبھی بھی ریجیکٹ نہ کرو، کبھی بھی ان سے اپنے رشتہ جدا نہ کرو. ایک صلوات پڑھیے بابا زیبل. یہ بھی ایک اللہ سلام. آپ کو پتا ہے نا یہ بھی ایک فیشن ہے کہ شیعوں کی برائی کرنا، اپنی قوم کی برائی کرنا، اپنی کمیونٹی کی برائی کرنا اور دوسروں کے فضائل پڑھنا، کہ فلانی قوم بڑی اچھی ہے، فلانی قوم بڑی اچھی ہے، فلانے لوگ بڑے اچھے ہیں. اندر جا کے، قریب سے جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہر قوم دوسری قوم کے فضائل پڑھتی ہے. وہ جو فینس کی دوسری طرف ہے وہ زیادہ گرین نظر آتا ہے. وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ ہمسائے کی مرغی جو ہے نا وہ ٹرکی نظر آتی ہے، ہمسائے کی مرغی جو ہے دیکھنے میں وہ ٹرکی لگتی ہے اور اپنی ٹرکی بھی مرغی لگتی ہے. تو آپ جس کمیونٹی میں جائیں، میرے پاس، میرا چونکہ میں انٹر فیتھ کا آدمی اور انٹرا فیتھ کا آدمی ہوں، جب میری اہل سنت لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی قوم جیسی تو قوم ہی کوئی نہیں، ہمارے تو سب بیکار لوگ ہیں. یہ جو جذبہ اور جو ہمت اور جو ڈیووشن آپ کی کمیونٹی میں ہے، اور جتنی جینرس آپ کی کمیونٹی ہے، اور جتنی پارٹیسپیٹنگ کمیونٹی آپ کی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اسی طرح سے جب ہماری عیسائیوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ کی کمیونٹی کو تو سجدہ کرنے کو جی چاہتا ہے، ہمارے لوگ تو ونس اے ویک نہیں آ سکتے اور آپ کے لوگ تین دفعہ ایک دن میں آ رہے ہیں. ہم تو ان کو بلاتے ہیں تو ونس اے ویک بھی وہ نہیں آتے، سنڈے کو بھی سارے کے سارے نہیں آتے، اور جمعے کے دن جس ایریا میں آپ کی مسجد ہوتی ہے وہ ساری سٹریٹس بند ہوتی، چوک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹریفک اتنا ہوتا ہے کہ پارکنگ لاٹس ختم ہو جاتی ہیں. تو میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہمیشہ دیکھنے کا اپنا اپنا انداز ہے. ہمارے کچھ لوگ ہیں جو سیلف ہیٹریڈ کا شکار ہیں اور ان کو مزہ آتا ہے اپنی برائی کر کے یا اپنی کمیونٹی کی برائی کر کے. اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے, لیکن ہر چیز کی کوئی حد ہوتی, ہر چیز کو اعتدال میں رکھنا چاہیے. تو بہرحال مولا نے فرمایا کہ کسی بھی شیعہ سے تعلق اس لیے نہ کاٹ لو کہ وہ تم سے کمتر ہے. اس کا خیال رکھو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر لاؤ, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے آگے بڑھاؤ. تو یہ کل کی حدیث تھی, میں نے چاہا میں تھوڑا سا اس کے اوپر دو جملے اور کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اور اب وقت بہت کم ہے, میں آگے بڑھ کے آپ کے سامنے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا علی 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 علی. دیکھیے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور احادیث پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کا مطالعہ کریں تو آپ اس بات کو سمجھیں گے اور یہ بات آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ایمان جو ہے نا, چونکہ ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ اسلام صرف اقرار کا نام ہے, زبانی اقرار کا نام ہے, اور ایمان عمل کا نام ہے. ایمان بنیادی طور پر ایک تربیت گاہ کا نام ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان کی تربیت ہوتی ہے, اور انسان اگر واقعاً صاحب ایمان ہو تو وہ ایوریج سطح کا انسان نہیں رہتا. اگر واقعاً کوئی صاحب ایمان ہے تو آپ اس کو ایک ایوریج انسان نہیں سمجھ سکتے. ہاں ہو سکتا ہے فائنانشلی وہ ایوریج درجے کا انسان ہو, ہو سکتا ہے اس کا گھر بھی ایک ایوریج درجے کا گھر ہو, ہو سکتا ہے اس کے لباس, اس کے کپڑے, اس کی گاڑی یہ بھی ایوریج سطح کی ہو, لیکن کردار کے اعتبار سے, اپنی ذہنیت کے اعتبار سے, اپنے ظرف کے اعتبار سے, اپنے کردار اور اپنی اقدار کے اعتبار سے, اپنی ویلیوز کے اعتبار سے, اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے صاحب ایمان کبھی ایوریج انسان نہیں ہو سکتا, وہ ابو ایوریج ہوتا ہے. اور یہ لکھی پڑی بات ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہے تو اس کو آپ کسی دوسرے شخص سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ یقیناً دوسرے لوگوں سے بہت اعلی درجے کا انسان ہوگا, اور اس کے لیے قرآن مجید میں مثالیں ہیں. اللہ نے انبیاء کی مثالیں دیں ایز رول ماڈلز, پھر چند سلیکٹڈ لوگوں کی مثالیں دیں ایز رول ماڈلز. سورہ المؤمنون کو چل کے پڑھ لیجئے, سورہ المؤمنون اور اس کی پہلی 10-11 آیتیں, چیپٹر 23, چیپٹر 23, سورہ المؤمنین کی پہلی 10-11 آیتیں پڑھ کے دیکھیں کہ ان صفات کا حامل انسان کیا ایک ایوریج انسان ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ نے متقین کا تذکرہ کیا ہے, پرہیزگاروں کا تذکرہ کیا ہے, مومنین کا تذکرہ کیا ہے, آپ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہ جن کو قرآن متقین کہہ رہا ہے, اولئک ہم الصادقون, اولئک ہم المتقون, اولئک ہم المفلحون, اولئک ہم الفائزون, یہ جن کو قرآن یہ القاب دے رہا ہے یہ ایوریج سطح کے لوگ نہیں ہیں, یہ متوسط درجے کے لوگ نہیں ہیں, یہ ابو ایوریج لوگ ہیں. ہم تو صرف اسی بات پہ خوش ہیں نا کہ ہمارے مولا ابو ایوریج تھے, ہمارے مولا بڑے خصوصی درجے کے انسان تھے, اور ایک لقب ہے امیر المومنین کا اور بالکل صحیح لقب ہے, اور وہ ڈسکرائب کرتا ہے امیر المومنین کے کردار کو علی ابن ابی طالب کو, اور وہ لقب کیا ہے؟ مظہر العجائب, مظہر العجائب اور مجمع الازداد, یعنی ایک ایسا انسان کہ جس کے اندر دو بالکل مختلف قسم کی خوبیاں, مختلف قسم کے فضائل, وہ ایسے یکجا ہیں, وہ خوبیاں یکجا ہیں جو کبھی آپس میں یکجا نہیں ہوتی. اسی لیے مظہر العجائب کہا جاتا ہے, مجمع الازداد کہا جاتا ہے. یعنی ایک انسان مفکر بھی ہو, انٹلیکچوئل بھی ہو, دانشور بھی ہو, اور یہ چھوٹے الفاظ ہیں امیر المومنین کے لیے, مفکر ہونا, انٹلیکچوئل ہونا, عالم ہونا, دانش مند ہونا اور فلاسفر ہونا, یہ الفاظ جو ہے میرے اور آپ کے لیے تو بڑی عزت کی بات ہے, مگر امیر المومنین کے لیے یہ چیزیں چھوٹی ہیں. مجبوری ہے ہماری کہ انسان کی زبان میں وہ الفاظ ہیں ہی نہیں کہ جو امیر المومنین کی شخصیت کی تمثیل کر سکیں اور ان کو بیان کر سکیں. ہماری زبان عاجز ہے, ہماری زبان میں وہ الفاظ نہیں ہیں, ہماری زبان میں وہ تراکیب نہیں ہیں, ہماری زبان میں وہ مفردات نہیں ہیں کہ جن کو ہم استعمال کریں. یعنی ہم وہ کرتا سی نہیں سکتے جو علی کی قامت کے اوپر پورا آئے, ہم ایسا تاج بنا نہیں سکتے کہ جو علی کے سر پہ رکھیں اور علی کے سر پہ سجے. کوئی ایسا تاج ہم نہیں بنا سکتے, کوئی ایسی خلعت ہم نہیں بنا سکتے, کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس جن سے ہم علی کی شخصیت کو بیان کر سکیں. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اگر کہیں تو ایک عالم ہے اہل سنت کے ایجپشن, انہوں نے کتاب لکھی فرسٹ مسلم انٹلیکچوئل, میرے پاس ہے میری لائبریری میں کتاب, اور وہ کہتا ہے کہ امام علی واز فرسٹ مسلم انٹلیکچوئل. اب اس کے لحاظ سے تو اس نے کمال کر دیا, امیر المومنین کو انٹلیکچوئل کہہ دیا, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علی کی کوئی فضیلت نہیں, یہاں تو ہر دوسرا آدمی انٹلیکچوئل ہے. تو لیکن اس نے اپنی طرف سے فرسٹ مسلم انٹلیکچوئل اور مجمع الازداد, مظہر العجائب. لیکن عزیزان گرامی, اگر آپ امیر المومنین کے کلمات پڑھیں تو علی تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا ہر ماننے والا مظہر العجائب ہو اور مجمع الازداد ہو. دیکھیے, ایک ہے ہماری توقعات ہیں, ہماری خواہشات ہیں, ہم علی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ علی ہم کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. مفاتیح الجنان میں ایک چھوٹی سی مناجات ہے امیر المومنین کی ماہ رجب کے اعمال میں, جس میں مولا فرماتے ہیں کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا وکفا بی عزا ان تکون لی ربا. یہ ہے نا رجب کے اعمال میں, میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرا غلام ہونا, تیرا بندہ ہونا یہ میرے لیے قابل فخر ہے. یہ سب سے بڑا تمغہ ہے جو علی اپنے سینے پہ سجاتا ہے کہ علی کون ہے؟ عبد خدا ہے. اور پھر علی کہتے ہیں میری عزت کے لیے, میری سرفرازی کے لیے, میری ڈگنیٹی اور آنر کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. علی کی بڑائی اس بات میں ہے کہ علی کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے خدایا انت کما احب, تو بالکل ویسا ہے جیسا رب میں چاہتا ہوں, تو بالکل ویسا ہے جیسا رب میں چاہتا ہوں. فاجعلنی کما تحب, اب مجھے بھی ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تو دیکھنا چاہتا ہے.
میں پہلے گھڑی دیکھ لوں, ایک صلوات پڑھیے بابا سے بولا. تو مولا فرماتے ہیں کہ تو بالکل ویسا ہے جیسا رب علی کو چاہیے.
ایسا رب جس پہ علی کو ناز ہے، ایسا رب جس پہ علی کو فخر ہے، اب مجھے بھی ویسا بندہ بنا دے کہ جیسا بندہ بنا کے تو فخر کرے جس کے اوپر، جس پہ تو ناز کرے۔ تو عزیزان گرامی، جو اس طرح کا مناجات ہے نا علی اور علی کے رب کے درمیان، علی کی توقعات ہم سے کیا ہیں؟ علی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم کہاں ہوں، کس درجے کے انسان ہوں، کس درجے کے مومن ہوں، ہمارا کیریکٹر کیسا ہو، ہمارا ذہن کیسا ہو، یہ چیزیں معلوم کرنے کے لیے عزیزان گرامی میں لایا تو تھا نہج البلاغہ سے ایک کوٹ۔ اب دوبارہ آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، نہج البلاغہ ہے لوگوں کے پاس؟ اکثر لوگوں کے پاس تو ہوگا گھروں پہ، اور جن کے پاس نہ ہو یہ آن لائن بھی نہج البلاغہ ملتا ہے۔ تو نہج البلاغہ کا، چونکہ یہ اردو کا مجمع ہے تو میں اردو والے نہج البلاغہ کا نمبر بتا رہا ہوں، انگریزی کا نمبر ایگزیکٹ یہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کو دیکھنا پڑے گا، لیکن مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمے والا جو اردو کا نہج البلاغہ ہے، اس میں نہج البلاغہ کے آخری حصے میں جو مختصر کلمات ہیں ان میں یہ 333 نمبر ہے اس کا، جس میں مولا فرماتے ہیں، مولا ایکسپلین کرتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کس طرح کا انسان ہوتا ہے۔ اب میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کو آج مکمل کر دیتا اور کل اپنے نئے موضوع میں داخل ہوتا، مگر یہ بات مکمل نہیں ہوئی، آپ کو کل دوبارہ آنا پڑے گا۔ اور میں انشاءاللہ کل اپنی مجلس کی ابتدا میں مولا کا، یہ ایک ایسا کوٹ ہے کہ جو زندگی بدل دینے والا ہے، زندگی بدل دینے والا ہے، اس کا مختصر تذکرہ کل کروں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، کیسے کیسے درجے کے لوگ اور ان کا کردار ہے، لوگ جو ہے دنیا میں اگر امر ہوتے ہیں، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، تو وہ اپنے کلیمز کی وجہ سے نہیں، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے بنتے ہیں۔ کلیمز تو ہر کوئی کرتا، لیکن جو لوگ امر ہوتے ہیں اور تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیریکٹر کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اور اگر ایک کارنامہ بھی کوئی انجام دے دے ڈھنگ کا، تو وہ اس کے سارے رونے دھو دیتا ہے۔ کل میں نے مختصر سا تذکرہ حر کا کیا تھا، راستہ روکا تھا مولا کا حر نے، اور جب مولا چلنے لگے تھے نا گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو آ کے حر نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ اے ابا عبداللہ، مجھے حکم ہے کہ یا تو میں آپ کو گرفتار کر لوں اور یا آپ کو جہاں آپ ہوں وہاں روک لوں، تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے جلال میں آ کے کہہ دیا، ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، میرے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ہور کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، کوفے کا ایک سردار تھا، جب سنا نا کہ اس کی ماں کے نام لے کر حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو ہور نے سر کو جھکا لیا۔ ہور بنیادی طور پہ ایک نیک فطرت کا انسان تھا، کہنے لگا اے ابا عبداللہ، اگر کوئی اور شخص میری ماں کا نام لیتا، میں فوراً اس کو ترکی بترکی جواب دیتا اور میں بھی اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کی ماں کی توہین نہیں کر سکتا، میں فاطمہ کا نام نہیں لے سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہی ایک نیکی حر کے کام آ گئی، یہ احترام فاطمہ جو اس نے کیا تھا اور کہا کہ ہاں کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر فاطمہ کا نام نہیں لے سکتا۔ اب کیا ہوا، فاطمہ آئی اس کی مدد کو، اور عاشور کے دن وہ ہور کے جو جہنم میں گھرا ہوا تھا، وہاں سے اس کو اٹھا کے بہشت کے مرکز میں لے آتی۔ ہور اٹھتا ہے، مولا کا مہمان بنتا ہے، مولا کے پاس پہنچتا ہے، پہلے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتا ہے، جب بیٹے کی لاش اٹھانے لگا تھا، کل پڑ چکا ہوں، حسین پلٹ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ نہیں اٹھائے گا۔ میں موجود ہوں، میں اپنے ہوتے ہوئے کسی بوڑھے باپ کو اس کے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دوں گا۔ حسین نے اس کے جوان کا لاشا اٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حر میدان میں گئے نا اور آخری سلام بھیجا اور کہا مولا میرا سلام آخر، حر رخصت ہو رہا ہے، فوراً حسین اپنے مہمان کے پاس پہنچتے ہیں، حر کے سرہانے پہنچتے ہیں، حر کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھتے ہیں اور حر کو کہتے ہیں حر انت حر کما سمت کا اموک، جیسے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا تم ویسے ہی حر ہو اور واقع انحر ہو۔ اس کے بعد حسین نے دیکھا کہ حر کی جان پرواز کر گئی اور حر شہید ہو گئے، لیکن حر کے سر سے خون جاری تھا اور وہ خون رک نہیں رہا تھا۔ حسین نے کوشش کی کہ وہ خون کسی طرح سے حر کی پیشانی سے رک جائے، لیکن جب وہ خون نہیں رکا نا تو حسین نے اپنی جیب میں، جیب کباب میں ہاتھ ڈالا اور ایک رومال نکالا، اور وہ رومال وہ تھا جو فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے حسین کے لیے بنایا تھا۔ اب حسین نے فاطمہ کے بنائے ہوئے اس رومال کو اپنی جیب سے نکالا اور حر کو کہا حر تیری مقدر کو سلام، حر تیری قسمت کو سلام، تیری پیشانی پہ میں وہ رومال باندھ رہا ہوں جو فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کے مجھے دیا تھا۔ اب جو روز قیامت اٹھے گا تو خاتون جنت کا رومال تیری پیشانی کے اوپر ہوگا۔ ماتم حسین،